السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی فوج نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ اس کے 2 فوجی اہلکار افغانستان میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے حکومت پاکستان کی درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے ملک بھر میں ہزاروں فیس بک پیجز، پوسٹس اور دیگر مواد تک رسائی روک دی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے واضح کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قائم فوج کے حراستی مراکز آئین کے تحت نہ ہوئے تو آرٹیکل 245 کے تحت تحفظ نہیں ملے گا. پاکستان کی قومی ایئر لائن اپریل سن 2020 سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں ایک بار پھر شروع کر رہی ہے. بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے ہیں اور وادی کے کسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں کرفیو نافذ نہیں ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے بدھ کے روز دمشق سے باہر درجنوں ایرانی اور شامی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اسلحے کے آزادانہ استعمال کی اطلاعات ہیں, جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور جرمنی کی خصوصی پولیس فورس نے منگل کو ایک فلیٹ پر چھاپہ مار کر ایک شامی پناہ گزین کو حراست میں لے لیا ہے. اور امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات میں بدھ کے روز یورپین یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سونلینڈ کی سماعت کرے گی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. امریکی فوج نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ اس کے 2 فوجی اہلکار افغانستان میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن ایک سرکاری اعلان کے مطابق ابتدائی اطلاعات یہ اشارہ نہیں دیتی کہ ہیلی کاپٹر کسی گولی کا نشانہ بنا ہے. تازہ ترین ہلاکت کے بعد افغانستان میں فوجی کارروائیوں سے متعلقہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. اس سے پہلے طالبان باغیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے جنگجوؤں نے امریکی فوجی ہیلی کاپٹر چینوک کو مشرقی افغانستان صوبے لوگر میں مار گرایا ہے. سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے حکومتی پاکستان کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ملک بھر میں ہزاروں فیس بک پیجز، پوسٹس اور دیگر مواد تک رسائی روک دی ہے. یہ پوسٹس مبینہ طور پر پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں بلاک کی گئی ہیں. فیس بک نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی درخواست پر فیس بک نے کارروائی کرتے ہوئے رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں متعدد فیس بک پیجز اور دیگر مواد بلاک کر دیے ہیں. فیس بک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی درخواست پر انہوں نے گزشتہ سال 1 جولائی سے 31 دسمبر کے دوران 4000 سے زائد فیس بک پوسٹس اور دیگر مواد بلاک کیا, جبکہ رواں سال 1 جنوری سے 30 جون تک یہ تعداد 5690 تک پہنچ گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے واضح کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں قائم فوج کے حراستی مراکز آئین کے تحت نہ ہوئے تو آرٹیکل 245 کے تحت تحفظ نہیں ملے گا. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بدھ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فاٹا پاٹا ایکٹ اور ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس سن 2019 سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران دیے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ قانون طاقتور ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بیان پر کھل کر تبصرہ کیا. پاکستان کی قومی ایئر لائن اپریل سن 2020 سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں ایک بار پھر شروع کرے گی. پی آئی اے نے 2 سال پہلے مالی خسارے کی وجہ سے اس روٹ کی پروازیں بند کرتی تھیں. تب امریکہ کے لیے پروازیں پہلے مینچیسٹر ایئرپورٹ پر اترتی تھیں اور سیکیورٹی چیک کے بعد نیو یارک پہنچتی تھیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق پی آئی اے نے براہ راست پروازوں کے لیے امریکی حکام سے اجازت طلب کر لی ہے اور انہیں دستاویزات فراہم کرنے کے علاوہ پروگرام سے آگاہ کیا جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ٹیم اس سلسلے میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہے, جس میں اس نے کراچی اور اسلام آباد سے براہ راست پروازوں کے امکانات کا جائزہ لیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی ادارے کے حکام نے پاکستانی ہوائی اڈوں اور طیاروں کا معائنہ کیا اور انہیں تسلی بخش قرار دیا. بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے ہیں اور وادی کے کسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں کرفیو بھی نافذ نہیں ہے. بدھ کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی رابطوں کی مکمل بحالی کا اختیار مقامی انتظامیہ کو دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی بحالی قومی مفاد سے بالاتر نہیں ہے. امیت شاہ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان جموں و کشمیر میں مختلف کاروائیوں کی سرپرستی کر رہا ہے, لہذا سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جب مقامی انتظامیہ سمجھے گی کہ مواصلاتی رابطے بحال کر دیے جائیں تو اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے بدھ کے روز دمشق سے باہر درجنوں ایرانی اور شامی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. فوج کا کہنا ہے کہ یہ ٹھکانے, جن میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل, ہتھیاروں کے ڈیپو اور ایران کی ایلیٹ قدس فورس سے تعلق رکھنے والے ہیڈ کوارٹر شامل ہیں. شام کے حکومتی میڈیا نے بتایا ہے کہ فضائی حملے میں 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں, لیکن برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ ان فضائی حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اسلحے کے آزادانہ استعمال کی اطلاعات ہیں, جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان رابرٹ کالویل نے منگل کو کہا کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کے سبب ہلاکتوں کے درست تعداد معلوم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے, لیکن ان کے بقول ایران کے مقامی ذرائع ابلاغ اور بعض دیگر ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے یہ شبہ ہے کہ ملک بھر میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مظاہروں کے دوران متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً 1,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. جرمنی کی خصوصی پولیس فورس نے منگل کو ایک فلیٹ پر چھاپہ مار کر ایک شامی پناہ گزین کو حراست میں لے لیا ہے. حکام کے مطابق امریکہ سے ملنے والی انٹیلیجنس اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ ملزم ایک حملے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا. ایک بیان میں وفاقی استغاثہ نے کہا کہ 26 برس کا یہ سخت گیر اسلام پسند مبینہ طور پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں کو ہلاک اور زخمی کیا جا سکے. ملزم کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے. ایک عالمی جائزے کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث سن 2050 تک دنیا کی معیشت کو لگ بھگ $8 کھرب تک نقصان پہنچ سکتا ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے جاری کردہ انڈیکس میں دنیا کے 82 ممالک کی معیشتوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث قحط سالی, سیلاب, پیداوار میں کمی اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سن 2050 تک ان ممالک کی معیشت کو مجموعی قومی پیداوار GDP میں $8 کھرب یعنی 3% کمی آ سکتی ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر اپنی رپورٹ پیش کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہاں عام خیال کے برعکس حالات معمول کے مطابق ہیں اور انٹرنیٹ خدمات مناسب وقت پر بحال کر دی جائیں گی۔ حزب اختلاف کے ارکان ان کے بیان سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے سوالات شروع کر دیے، لیکن ایوان کے چیئرمین نے بحث کی اجازت نہیں دی۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 5 اگست کو دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد سے اب تک پولیس فائرنگ میں ایک بھی شخص ہلاک نہیں ہوا، حالانکہ سیوان میں لوگوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ وہاں خون خرابہ ہوگا۔ کانگریس کے رکن غلام نبی آزاد کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ نظم و نسق کی صورتحال پر غور کرنے کے بعد مناسب وقت پر انٹرنیٹ خدمات بحال کر دے گی۔ یاد رہے کہ 5 اگست سے ہی وہاں انٹرنیٹ خدمات معطل ہیں۔
سی آر پی سی کے تحت 144 کے تحت لگائے گئے سارے پرتیبندھ 195 کے 95 پولیس اسٹیشن کے اندر لفٹ کر دی گئے۔ پتھر بازی کی گھٹنا میں گت سال کی کمپیریزن میں کمی آئی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وادی کے تمام اسپتال کھلے ہوئے ہیں اور ادویات کی کوئی قلت نہیں۔ اشیاء خوردونوش بھی حکومت کے متعلقہ سیل میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ سیب کی خریداری ہو رہی ہے، اردو اور انگریزی کے اخبار چھپ رہے ہیں اور ٹی وی چینل چل رہے ہیں۔ ایک روز قبل وزارت داخلہ نے بھی اپنی رپورٹ میں پتھراؤ کی وارداتوں میں کمی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی ایک رپورٹ میں اعداد و شمار کی روشنی میں بتایا ہے کہ پتھراؤ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ امت شاہ کے بیان پر غلام نبی آزاد نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ کسی دوسری ریاست کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں۔ اس پر ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن نے کہا کہ جب حالات معمول کے مطابق ہیں تو ارکان پارلیمنٹ کو وہاں کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ اس سوال پر ایک بار پھر شور شرابہ ہوا اور ایوان کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کشمیر کی صورتحال پر بحث کی اجازت نہیں دی۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار شیخ منظور احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امت شاہ کے دعوے کی تردید کی اور کہا کہ ان کے بیان میں تضاد ہے۔
منتری کہہ رہا ہے کہ حالات نارمل ہے، وہ کسی حد تک صحیح اس وجہ سے نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے۔ خود گرہ منتری نے کہا ہے کہ 5,000 کے قریب جو ہے ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہیں۔ انٹرنیٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو یقین نہ ہوگا کہ اس کا مس یوز بند ہو تب نہیں ہوگا۔
امت شاہ نے ایک دوسرے بیان میں کہا کہ این آر سی پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو، سکھ، جین، بودھ، عیسائی اور پارسی پناہ گزینوں کو شہریت دی جائے گی۔ انہوں نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، لیکن یہ بھی کہا کہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ عدالتیں طاقتور افراد کو دیکھ کر نہیں بلکہ قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے ماضی میں 2 وزراء اعظم کے خلاف فیصلے دیے تھے اور اب ایک سابق آرمی چیف کے مقدمے کا فیصلہ آنے والا ہے۔ چیف جسٹس کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وزیر اعظم عمران خان نے عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت یہ تاثر ہے کہ طاقتور اور کمزور افراد کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف ہیں۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی ہیلپ لائن اور موبائل ایپ کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے 2 دن پہلے خوش آئند اعلان کیا کہ عدلیہ کو وسائل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے طاقتور اور کمزور کی بھی بات کی، وزیر اعظم نے جس کیس کی بات کی وہ ابھی زیر التوا ہے، اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا۔ تاہم وزیر اعظم نے خود انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ ہائی کورٹ نے صرف جزیات طے کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم کو ہم نے سزا دی، دوسرے کو نااہل کیا اور اب سابق آرمی چیف کے مقدمے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔
یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں، ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی۔ یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو ہائی کورٹ میں بحث تھی، تو ذرا احتیاط کیے رہیں۔
وزیراعظم عمران خان نے پیر کے روز کہا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو انصاف دے کر آزاد کریں۔
جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں دونوں عظیم ججز، ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسپشن کو ٹھیک کریں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ آج کی عدلیہ کا تقابلی جائزہ 2009 کی عدلیہ سے پہلے والی عدلیہ سے نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 3100 ججز نے گزشتہ سال 36 لاکھ مقدمات کے فیصلے کیے۔ سپریم کورٹ میں 25 سال سے زیر التوا فوجداری اپیلیں نمٹائی گئی۔ تمام اپیلیں ناتواں لوگوں کی ہیں۔ طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔
تو اگر کوئی میڈیا کی مہربانی سے اگر کوئی شخص طاقتور کہلاتا ہے یا وہ بہت زیادہ اس پر پروجیکشن میڈیا کی آ جاتی ہے، تو یہ اس کا ہرگز تاثر نہیں ہے کہ ان 36 لاکھ لوگوں کو آپ بھول جائیں جن کو عدلیہ نے دن رات محنت کر کے، صرف 3100 ججز اور میجسٹریٹس نے 36 لاکھ کیسز میں جو فیصلے کیے ہیں وہ اس طرح ناتواں ہیں، اتنے ناکمزور ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔
اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیف جسٹس پاکستان کے بیان سے متفق ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف کے باہر جانے سے متعلق عدلیہ کے بارے میں جو بیان دیا وہ درست نہ تھا۔ پاکستان میں عدلیہ پر ماضی میں بھی الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں اور نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے دیے گئے بیانات کی وجہ سے دو وزراء کے خلاف اس وقت بھی توہین عدالت کے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہوئے جلد فیصلہ سنائے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کا مقدمہ سن 2014 سے زیر التوا ہے۔ اس مقدمے میں حکمراں جماعت پر غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ حاصل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کے فیصلے میں تاخیر پر رہبر کمیٹی کے اراکین احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس سے پیدل چل کر الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر پہنچے۔ اپوزیشن اراکین نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور انہیں احتجاجی یادداشت پیش کی، جس میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت مکمل ہونے سے قبل اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کی 5 سالہ مدت 5 دسمبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف میں اتفاق رائے نہ ہو سکنے کے باعث الیکشن کمیشن کے دو اراکین کی تقرری پہلے سے التوا کا شکار ہے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکشن کمیشن کے اراکین کے تقرر کے حوالے سے جاری تنازع کے باعث چیف الیکشن کمشنر کی مدت مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف اس مقدمے کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن تحقیقات مکمل نہیں ہو رہی۔
حکومت نے ابھی تک الیکشن کمیشن کے دو ممبران نہیں دیے، اس لیے نہیں دیے کہ ان کا کورم پورا نہ ہو۔
پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کے مدعی اکبر ایس بابر کہتے ہیں،
یہ قومی سلامتی کا قومی مسئلہ ہے، قومی ایک بہت بڑا سنگین ایشو ہے۔
یاد رہے کہ پارٹی کے منحرف بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں الیکشن کمیشن میں غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق کیس دائر کیا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب میں اعلی ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ انصاف کا تاثر ختم کریں۔ بدھ کو اس بیان کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان سعید کھوسا نے کہا کہ عدالتوں کے سامنے صرف قانون طاقتور ہے۔ ان بیانات کو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو لاہور کورٹ سے علاج کی غرض سے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملنے کے بعد شروع ہونے والی بحث کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس بحث میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر عدالت نے ایک ہائی پروفائل کیس میں ہی کیوں صورت سے بروئے کار آتی ہیں، وہ بھی اختتام ہفتہ چھٹی کے دن۔ ہمارے ساتھی اسد حسن نے اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ عدالت نے عدالتی اوقات کار کے بعد یہ اختتامی ہفتہ کیوں اور کس صورت میں لگ سکتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کوئی ضابطۂ کار ہے یا مکمل طور پر عدلیہ اور جج صاحبان کا اختیار کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں عدالت لگا سکتی ہیں. آئیے سنتے ہیں اسد حسن کی رپورٹ.
عدالتوں کے معمول کے اوقات کار کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کہتے ہیں،
پانچ دن کے اندر منڈے ٹیوزڈے ویڈنیسڈے تھرسڈے فرائیڈے کام ہوتا ہے اور اس میں آدھے گھنٹے کا بریک ہوتا ہے، بیچ میں ٹی بریک رکھ لیے 11 بجے قریب یا 10:30 بجے، اور جو عدالت ہے وہ صبح 8:15 بیٹھتی ہے اور وہ 1:45 تک کرتی ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا تھا میرے زمانے میں کہ 4:00 بجے تک کیس چل رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی رات کو عدالتیں نہیں لگتی ہیں،
ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی رات کو عدالت نہیں لگتی، اس کا پاکستان میں نہیں لگتی رات کو.
تاہم جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ اور لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سنیچر کو عدالت لگا کر میاں نواز شریف کی بالترتیب ضمانت اور باہر بھجوانے کا معاملہ دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل کیسز میں ایسا کرنا پڑتا ہے.
ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے نا، جج کیسا ہی ہو اس کو یہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ میڈیا میں کیا آ رہا ہے، کرٹیسزم تو نہیں ہو رہا ہے کہ جی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ جج سنتے نہیں ہے کیا نہیں کرتے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہائی پروفائل کیسز میں پھر لوگ دیر دیر تک بیٹھتے ہیں.
ظفر علی شاہ سینئر قانون دان ہیں، سابق سینیٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں آئینی عدالتوں کے جج چھٹی کے دن بھی عدالت لگا سکتے ہیں.
جہاں تک عدالت لگانے کا ہفتے کو یا اتوار کو یا ایکسٹرا آرڈینری کو، یہ نہیں کہ جج کے پاس یا کورٹ کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے، ڈسکریشن از دیر، وہ چیف جسٹس کے پاس ہوتی ہے، بینچ بنا سکتا ہے، لگا سکتا ہے، لیکن بڑا ریئر کیس میں، بہت ریئر کیس میں.
تاہم وہ کہتے ہیں کہ ہائی پروفائل یعنی بڑے اور معروف مقدمات کی بات قانون میں نہیں ہے،
کہیں لفظ ہائی پروفائل کا نہیں لکھا ہوا کہ اگر ہائی پروفائل کا کیس ہوگا تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں اور جہاں مرضی چاہیں آپ کرسی میز رکھ کر عدالت لگا لیں.
وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ذرائع ابلاغ میں کسی شخص یا مقدمے سے متعلق تشہیر سے متاثر نہیں ہوتی.
میڈیا اگر ہائپ کریٹ کر رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا پروفیشنل ڈیوٹی دینی ہے، اور جو ملکی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کا اپنا کام ہے.
خالد کالوں امریکہ میں مقیم سینئر قانون دان ہیں اور ریاست کینٹکی کے سابق ڈسٹرکٹ اٹارنی. وہ امریکہ میں غیر معمولی اوقات میں عدالتوں کے بروئے کار آنے کی صورتیں یوں بیان کرتے ہیں.
دیکھیں یہاں پہ جو روٹین ہے وہ تو سیٹ ہوتی ہے پہلے سے، اس کے اندر جو ججز ہیں ان کو خاصی ڈسکریشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر دیکھیں یہ جو ٹریفک کورٹس ہیں وہ شام کو ہوتی ہیں، کئی بار ہمارے یہاں پہ بھی اور دوسروں میں بھی سیٹرڈے کورٹس بھی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ کورٹ جو ہے بائی فون بھی ریچ کیا جا سکتی ہے، چونکہ کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے، سیپریشن آف پاور ہوتی ہے، یہ اپنے خود رولز بنا سکتی ہیں. مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی اگر کوئی کورٹ چاہتی ہے کہ جی ہم نے سنڈے کو کورٹ کرنی ہے فار اسپیشل ریزن، یا ہم نے کورٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کے حال میں کرنی ہے تاکہ اسٹوڈینٹس وہاں پہ آ سکیں، تو وہاں پہ ہمارا نیکسٹ سیشن وہاں پہ ہوگا. تو یہ جو روونگ کورٹس کا کانسیپٹ ہے یہ ایکچولی بڑا پرانا ہے. ابراہیم لنکن جو تھا وہ جب وہ وکالت کرتے تھے تو اس طرح کورٹس جو ہوتی ہیں نا دور دور کے علاقوں میں جہاں پہ وہ ریگولر کورٹ آور نہیں کر سکتے تھے، وہ سب ڈرائیو کرتے تھے، جج بھی ڈرائیو کر رہا تھا، وکیل بھی ڈرائیو کرتے تھے، پھر اس کاؤنٹی میں جاتے تھے، تو ایک نا وہ سرکل ہوتا تھا.
تاہم خالد کالوں کے مطابق خصوصی طور پر عدالت لگانے کا عمل ایک نظام کے تابع ہونا چاہیے،
یہ ایک ریشنل اور سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ڈیفینڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ اسپیشل کورٹ لگا دیں، کیونکہ یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں، جب بڑا اسپیشل ہے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے سنڈے کو کورٹ کریں گے.
میاں نواز شریف کی ضمانت اور پھر باہر بھجوانے کی اجازت کی دو مختلف اعلیٰ عدالتوں میں غیر معمولی اوقات میں سماعت کے پس منظر میں خالد کالوں کا کہنا تھا،
آئی ڈونٹ نو واٹ دی سرکمسٹانسز ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ان کو یہ کانشس ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ اگر ڈیفینڈنٹ ہائی پروفائل ڈیفینڈنٹ ہے تو جو پرسیپشن ہے جو عوام جو ہے وہ یہ پرسیپشن نہ لے کہ جی لا جو ہے وہ ہائی پروفائل پاورفل لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. یہ جو ہے نا کورٹ کو بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ یہ امپریشن نہ پڑے لوگوں کے اوپر.
یہ تھی ماہرین کی رائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایرانی حکومت مظاہرین کی جانب سے سرکاری انتظامی عمارتوں, بینکوں اور پولیس اسٹیشنوں کو آگ لگانے کے واقعات کے بعد ملک بھر میں بہت سے قصبوں اور شہروں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
شوقیہ طور پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں شیراز کے شہر میں گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایرانی حکومت کے ہیلی کاپٹروں کو فضا میں منڈلاتے ہوئے دکھایا گیا, جبکہ متعدد مقامات پر لگائی جانے والی آگ سے اٹھنے والا دھواں آسمان پر چھایا ہوا تھا. سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی رپورٹس میں کہا گیا کہ مظاہرین نے سرکاری انتظامی عمارات, پولیس اسٹیشنوں اور شہر کے مذہبی اداروں کو آگ لگا دی تھی. عرب میڈیا نے تہران کے ایک مضافاتی علاقے میں ایک پولیس کمانڈر کی ایک فون کال کو نشر کیا, جس میں کئی ہزار مظاہرین کی جانب سے گورنر آفس پر حملے سے قبل پاسداران انقلاب کی قریبی فورسز سے مدد کی اپیل کی گئی تھی. گارڈ کمانڈر نے انکار کیا اور عمارت کو مبینہ طور پر آگ لگا دی گئی. ایران کے سرکاری پریس ٹی وی نے تہران میں ایک پیٹرول اسٹیشن کو دکھایا جس پر حملہ کیا گیا تھا, اور بینکوں اور سرکاری عمارت کے ساتھ ساتھ اسے بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا. ایران میں یہ مظاہرے جمعے کے روز اس کے بعد شروع ہوئے جب حکومت نے پیٹرول کی قیمت 3 گنا بڑھا دی, جس سے عوام میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی. سابق ایرانی صدر ابوالحسن بنی صدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت نے قیمتیں بڑھا کر اور عوام کو مشتعل کر کے ایک سنگین غلطی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایرانی حکومت ممکن ہے صدر ٹرمپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ ان کی پالیسیاں یعنی اقتصادی تعزیرات کارگر نہیں ہو رہی, لیکن اس کے بجائے ان کی وجہ سے ملک بھر میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ انہیں روکنے کی کوششوں کے باوجود بیشتر مقامات پر جاری رہیں گے. یہ الفاظ تھے ابوالحسن بنی صدر کے. سعودی عرب کی ملکیت کی العربیہ ٹی وی نے اصفہان شہر میں سینکڑوں مظاہرین کی ایک ویڈیو دکھائی جس میں پیر کی رات حکومت کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے. اس سے قبل دن کے شروع میں مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر حکومت کی سیکیورٹی فورسز سے متصادم ہوتے ہوئے شہر کی سڑکوں کو بلاک کر دیا تھا. سخت موقف کے حامی سرکاری اخبار کیہان ڈیلی نے, جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قریب ہے, منگل کے روز خبر دی کہ عدلیہ کے کچھ عہدیداروں کا خیال ہے کہ مظاہرین کے لیے سزائے موت مناسب رد عمل ہے. ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ حالیہ مظاہروں میں 11 لوگ ہلاک اور سینکڑوں گرفتار ہو چکے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ 106 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں, خاص طور پر اہواز اور کردستان میں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے ان 3 امریکی فوجیوں کو صدارتی معافی دینے کی مذمت کی ہے جن پر جنگی جرائم کا الزام تھا. لیزا شلائن کی رپورٹ, بہجت جیلانی کی زبانی.
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جن 3 فوجیوں کو معافی دی گئی ان کے کیس بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے. ان میں شہریوں کے ایک گروپ پر شوٹنگ اور ایک مسلح گروپ کے گرفتار ہونے والے رکن کی موت شامل ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان روپرٹ کالویل کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان افراد کو معافی دینے کے فیصلے نے دنیا بھر میں فوجیوں کے لیے ایک پریشان کن اشارہ دیا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنگی جرائم سنگین ترین جرائم میں شمار ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان روپرٹ کالویل کہہ رہے ہیں کہ جنگی جرائم کی بین الاقوامی کنونشنز کے تحت, جیسے جنیوا کنونشنز اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت واضح طور پر ممانعت کی گئی ہے. جو لوگ سنگین جرائم کرتے ہیں ان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. اس کیس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا, لیکن کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی معافی دے دی گئی. یہ بات خاص طور پر پریشان کن ہے. صدر ٹرمپ نے 2 ایسے فوجیوں کو معافی دی جن کے کیس امریکہ کی ایک فوجی عدالت میں مکمل کر لیے گئے تھے, اور اس عدالت نے انہیں جنگی جرائم کا قصوروار ٹھہرایا تھا. لیکن صدر ٹرمپ نے ایک تیسرے شخص میجر میتھیو گولڈسٹین کو بھی معافی دے دی جن کے خلاف کیس ابھی جاری تھا. کالویل کہتے ہیں کہ یہ کیس خاص طور پر پریشان کن ہے کیونکہ اس کے باضابطہ عدالتی عمل کو مکمل ہوئے بغیر ہی ختم کر دیا گیا.
While pardons exist in international law and can properly address issues of injustice or unfairness,
Robert Colville کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بین الاقوامی قانون کے تحت معافی دی جا سکتی ہے اور بے انصافی جیسے معاملات سے مناسب طور پر نپٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن ان موجودہ کیسز سے صرف یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ قانون کے مناسب لائے عمل اور طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ کولویل توجہ دلاتے ہیں کہ ماضی میں اس نوعیت کی معافیاں ویتنام جنگ کے دوران دی گئی تھیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سماجی رابطوں کے معروف ویب سائٹ فیس بک نے پاکستان کے ٹیلی مواصلات کے نگراں ادارے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ملک بھر میں ہزاروں فیس بک پیجز، پوسٹس اور دیگر مواد تک رسائی روک دی ہے۔ یہ پوسٹس مبینہ طور پر پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں بلاک کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ دی ہے۔
فیس بک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی درخواست پر انہوں نے گزشتہ سال 1 جولائی سے 31 دسمبر تک 4,000 سے زائد فیس بک پوسٹ اور دیگر مواد بلاک کیا، جبکہ رواں سال کی ابتدائی 6 ماہ کے دوران یہ تعداد 5,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فیس بک انتظامیہ کے مطابق فیس بک پاکستان میں صرف اسی مواد کو بلاک کرتی ہے جس کی اطلاع پی ٹی اے کی جانب سے دی جاتی ہے، اور یہ مواد مبینہ طور پر مقامی قوانین کے خلاف ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا مواد جو توہین مذہب کے قانون، عدلیہ اور ملکی آزادی کے خلاف ہو۔ فیس بک کی رپورٹ پر سوشل میڈیا صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ حالیہ چند سالوں کے دوران پاکستانی حکام کی طرف سے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے کی درخواستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی سے منسلک صدف خان نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
بہت ساری باتیں جو ہم اب پینچو میں نہیں دیکھتے وہ ہمیں آن لائن نظر آتی، تو جو اس میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوششیں ہیں وہ بھی اس نیچرل کے بڑھ رہی ہیں۔
صدف خان کا مزید کہنا ہے کہ پی ٹی اے اور فیس بک حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن صفحات یا پوسٹ تک رسائی کو روکا گیا ہے۔ البتہ فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ فیس بک صفحہ تک رسائی صرف اسی ملک میں روکتے ہیں جہاں ایسا مواد مقامی قوانین کے خلاف قرار دیا جاتا ہے۔ ادھر پی ٹی اے کے ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں فیس بک کے مواد تک رسائی روکنے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی اے نے فیس بک کو صرف اسی مواد کو ہٹانے کی درخواست کی ہے جو ان کے بقول پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کے بقول یہ درخواستیں فیس بک کے معیار کے عین مطابق تھیں۔ تاہم پی ٹی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ ان قوانین کو آزادی اظہار اور اختلاف رائے کے حق کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے پاکستان کے آئین اور متعلقہ قوانین کے تحت آزادی اظہار کے حق کی حمایت کرتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جامشورو پولیس کی جانب سے سندھ یونیورسٹی کے طلبہ کے خلاف درج مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے احتجاج کے دوران ریاست اور حکومت مخالف نعرے لگائے جو بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ادھر کیس میں نامزد طلبہ کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے من گھڑت الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہاسٹل میں سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاج کر رہے تھے، جبکہ اساتذہ کی تنظیم اسے طلبہ کو ہراساں کرنے سے تعبیر کر رہی ہے۔ اصل خبر کیا ہے جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سندھ یونیورسٹی میں 31 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج کے خلاف جامشورو پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ قوم پرست جماعت کی طلبہ تنظیم نے کیمپس میں احتجاج کیا۔ اس دوران احتجاجی طلبہ نے حکومت مخالف کے ساتھ ریاست مخالف بھی نعرے لگائے، جبکہ کیمپس کی دیواروں پر ملک مخالف نعرے بھی لکھے گئے۔ سرکار کی مدعیت میں درج کی گئی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اس احتجاج سے کیمپس میں فساد اور ہنگامہ آرائی کی کوشش کی گئی، جس سے یہاں لوگوں میں عدم تحفظ اور سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب کیا گیا۔ کیس میں 12 طلبہ کو نامزد جبکہ 5 کو نامعلوم قرار دیا گیا ہے. تاہم طلبہ نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے. نامزد طلبہ میں سے ایک اور سندھ یونیورسٹی کے شعبہ طبیعت کے طالب علم حالار احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان الزامات کی سختی سے تردید کی.
تقریباً 4-5 مہینے سے ہاسٹل اندر جو پانی تھا وہ بالکل خراب تھا, پینے کے لائق نہیں تھا. ہم نے پہلے پروس صاحب اور ہاسٹل انتظامیہ سے ملے کہ ہمیں پانی صاف مہیا کیا جائے. اس نے ہمیں ایسے ہی بس بہانے بنائے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا, پھر ہم مجبور ہو کر ہاسٹل گیٹ پر دھنا نکال دی.
ادھر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلبہ پر ایف آئی آر کے اندراج پر کوئی رد عمل دینے سے گریز کیا جا رہا ہے. واضح ہے کہ سندھ یونیورسٹی صوبے کی بڑی جامعات میں شمار ہوتی ہے, جس میں 65 مختلف شعبوں میں 32,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور تقریباً 4,000 کے قریب طلبہ جامعہ کے ہاسٹلز میں بھی مقیم ہیں, جبکہ یونیورسٹی میں اساتذہ کی تعداد بھی 800 کے لگ بھگ ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات میں بدھ کے روز یورپین یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سانڈلینڈ کی سماعت کر رہی ہے, جو یوکرین پر دباؤ ڈالنے کے لیے صدر ٹرمپ کے اہم رابطہ کار تھے. سانڈلینڈ پہلے شاہد بن جائیں گے جن کی صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست ٹیلی فون لائن پر گفتگو ہوتی تھی. امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹک ارکان کی طرف سے شروع کی گئی مواخذے کی سماعت دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے. سماعت کے طویل مراحل میں گواہی دینے والوں میں صدر ٹرمپ کی 25 جولائی کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ فون پر بات چیت کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. تاہم کیپیٹل ہل میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین گبسن کا کہنا ہے کہ سب سے اہم شہادت ابھی سامنے آنا باقی ہے. اس بارے میں کیتھرین گبسن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
مواخذے کی سماعت کے دوران آج بدھ کے روز سفیر گارڈن سانڈلینڈ گواہی دے رہے ہیں. وہ صدر ٹرمپ کے مبینہ طور پر غیر معمولی سفارتی چینل کے ایک کلیدی کردار ہیں. امریکہ کی قومی سیکیورٹی کونسل میں یورپین معاملات کے ڈائریکٹر لیفٹنٹ کرنل الیگزانڈر ونڈمین کا کہنا ہے.
امبیسڈر سانڈلینڈ سیڈ دیٹ ان آرڈر ٹو گیٹ اے وائٹ ہاؤس میٹنگ
سفیر سانڈلینڈ کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا موقع حاصل کرنے کی خاطر یوکرین کو ایک کام کرنا ہوگا, اور وہ ایک تحقیقات ہے, ایک خاص تحقیقات. لیفٹنٹ کرنل ونڈمین ان 4 افراد میں شامل تھے جنہوں نے گزشتہ روز ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے روبرو گواہی دی. انہوں نے گواہی کے دوران غیر معمولی سفارتی چینل کے بارے میں براہ راست بات کی تھی, جس میں صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان 25 جولائی کو فون پر ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بھی شامل تھیں, جو اس مواخذے کی سماعت کا مرکزی حصہ ہے. ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کا کہنا تھا.
پریس ا فورن لیڈر ٹو اناؤنس ان انویسٹیگیشن انٹو ہز پولیٹیکل رائیول پریزیڈنٹ ٹرمپ پٹ ہز اون پرسنل اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹس.
صدر ٹرمپ نے ایک غیر ملکی رہنما پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں اپنے سیاسی حریف کے بارے میں تحقیقات کرنے پر مجبور کر کے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر فوقیت دی. کرنل ونڈمین اور نائب صدر مائک پینس کی معاون جینیفر ولیمز نے کمیٹی کو بتایا کہ انہیں صدر ٹرمپ کے اقدامات پر شدید پریشانی ہوئی. جینیفر ولیمز کا کہنا تھا,
I found the July 25th phone call unusual because in contrast to other presidential calls I had observed, it involved discussion.
مجھے 25 جولائی کی فون پر بات چیت بہت عجیب لگی, کیونکہ میں نے دوسرے صدور کی جو فون کال سنی تھی ان کے مقابلے میں اس فون کال میں ایک ایسے معاملے پر گفتگو ہوئی جو خالصتاً ایک داخلی سیاسی معاملہ تھا. کرنل ونڈمین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں اپنے اعلیٰ افسران کو مطلع کیا. انہوں نے کہا,
It is improper for the President of the United States to demand a foreign government investigate a US citizen and a political opponent. I was also clear that if Ukraine
امریکہ کے صدر کا ایک غیر ملکی حکومت کو اپنے ایک شہری اور سیاسی حریف کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کرنا غیر مناسب بات ہے. مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر یوکرین اس تحقیقات پر آمادہ ہوتا, اگر وہ 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں تحقیقات کرتا, بائیڈن اور بورسما کے بارے میں, تو اس سے یہ تاثر ملتا کہ یوکرین ایک فریق کی حمایت کر رہا ہے. اس سے یوکرین دونوں پارٹیوں کی مشترکہ حمایت سے محروم ہو جاتا, جس سے امریکہ کی سیکیورٹی متاثر ہوتی اور علاقے میں روس کے اسٹریٹجک مفادات کو فائدہ پہنچتا. تاہم ریپبلکن پارٹی کے ارکان دلیل دیتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کی جانے والی فون کال کی سمری سے صدر کو بری ذمہ قرار دیا گیا ہے. ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے رکن جم جارڈن کا کہنا ہے
Transcript shows no linkage. The two individuals on the call have both said no pressure, no pushing, no linkage.
Transcript سے کوئی تعلق واضح نہیں ہوتا. فون کال میں شامل دونوں شخصیات کا کہنا تھا کہ کوئی دباؤ موجود نہیں ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے مالی امداد کا تحقیقات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سونلینڈ نے اپنی گواہی کے دوران کہا کہ سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات یوکرین کے لیے امریکہ کی فوجی امداد جاری ہونے سے جوڑی گئی تھی. اس بارے میں ایوان نمائندگان کی کمیٹی آج ہونے والی گواہی کے دوران سوال ضرور اٹھائے گی. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایران میں کئی روز سے انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہو رہی. ملک میں گیس کی قیمتوں میں اضافے پر ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ایسی پابندیاں ماضی میں لگائی جاتی رہی ہیں, موجودہ بندش وسیع تر پیمانے پر ہے. مشیل کوئن کی رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ ایرانی حکومت انٹرنیٹ تک رسائی ختم کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی. بندش کا آغاز ہفتے کی رات سے ہوا جب ایران کے 8 کروڑ افراد کو انٹرنیٹ پر رسائی نہیں مل سکی. یہ گیس کی قیمتوں میں اضافے پر ہونے والے مظاہروں پر حکومت کا رد عمل تھا, لیکن کئی روز کے بعد بھی یہ پابندی جاری ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ ایران میں انٹرنیٹ پر یہ پابندی وسیع تر پیمانے پر ہے. 10% سے بھی کم ایرانی افراد انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں. ماضی میں ایسی پابندیوں کے باوجود ایرانی افراد بیرونی دنیا اور ایک دوسرے سے رابطے کر لیتے تھے, لیکن اس بار یہ ممکن نہیں ہے. ایکسس ناؤ نامی ادارے میں ایک سینئر پالیسی تجزیہ کار برہان تائے کا کہنا ہے
We are also trying to put in place workarounds to help the people work around the Iranian regime shutting down the internet.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جس انداز میں انٹرنیٹ پر بندش لگائی گئی ہے وہ زیادہ سخت ہے اور لوگوں کو کسی بھی انداز میں رابطے کی صلاحیت دینا دشوار ہے. تکنیکی بنیادوں پر ہم نے اس نوعیت کی بندش پہلے نہیں دیکھی اور تمام ملک اس کا سامنا کر رہے ہیں اور یہی بات پریشان کن ہے. ایران داخلی سطح پر انٹرنیٹ کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس نے انٹرنیٹ تک رسائی ایک سرکاری ادارے کے تحت کر دی ہے. اس سے تہران کو یہ صلاحیت مل جاتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو بند کر دے, جبکہ ملک میں مالیاتی سرگرمیوں اور دوسرے اداروں کے کام کرنے کو بدستور جاری رکھا جا سکے. ایران کے لیے واشنگٹن کے خصوصی نمائندے برائن ٹیک کہتے ہیں کہ امریکہ ایرانیوں کی مدد کے لیے کام کر رہا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بندش دوسری حکومتوں کے لیے بھی ایک مثال پیش کرے جو اپنے عوام اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطوں کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں. پیر کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو امریکہ کی ایک عرصے سے موجود پالیسی کو یہ کہتے ہوئے تبدیل کر رہے تھے کہ مغربی کنارے میں یہودی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہیں. اسرائیلی عہدیداروں نے اس بیان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا, جبکہ فلسطینی بہت برہم ہیں. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے لینڈا گرینسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ متنازع بیان واشنگٹن میں دیا.
اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیلی سیویلین سیٹلمنٹس ان دی ویسٹ بینک از ناٹ پر سے انکنسسٹنٹ ود انٹرنیشنل لا. دی ہارڈ ٹروتھ از دیر ول نیور بی.
مغربی کنارے میں اسرائیلی شہریوں کی بستیاں بنیادی طور پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہیں. سخت سچ یہی ہے کہ اس تنازع کے بارے میں کبھی بھی کوئی عدالتی قرارداد نہیں ہوگی اور اس بارے میں بحث سے امن نہیں آئے گا کہ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے کون صحیح ہے کون غلط. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے. اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بستیوں کی جانب ادارے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, جو یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ غیر قانونی ہیں. رات بھر کے دوران شام سے اسرائیل پر 4 راکٹ داغے گئے اور انہیں آئرن ڈوم میزائل ڈیفینس سسٹم کے ذریعے مار گرایا گیا. اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں وہ راکٹ ایران کے حامی گروپس نے داغے تھے. یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا ان کا پومپیو کے بیان سے کوئی براہ راست تعلق تھا. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے پالیسی میں اس تبدیلی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر اس کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس جھوٹ کا خاتمہ کر دیا ہے کہ یہ بستیاں غیر قانونی ہیں, اور انہوں نے اسے اسرائیلی پالیسی کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا. پومپیو کا بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جبکہ توقع ہے کہ نتنیاہو پر اگلے ہفتے بدعنوانی کے الزامات کے ایک سلسلے میں فرد جرم عائد کی جائے گی. فلسطینی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ صائب عرکات نے امریکی بیان کو بین الاقوامی قانون اور قانون کی بالادستی کی مکمل خلاف ورزی قرار دیا. یہ کہتے ہوئے کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے فنڈز روک کر وہ درحقیقت بین الاقوامی قانون کے دروازے بند کر رہے ہیں اور انتہا پسندی، دہشت گردی، تشدد، بدعنوانی، خونریزی کے دروازے کھول رہے ہیں اور لوگوں کو زبردستی یہ باور کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ مسائل کو پرامن طریقوں سے نہیں بلکہ صرف اور صرف تشدد کے طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ الفاظ تھے فلسطینی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ صائب عرکات کے. جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالا ہے، وہ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ گولان کی پہاڑیوں کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کو تسلیم کر چکے ہیں. پومپیو کا بیان مغربی کنارے کے کم از کم کچھ حصوں کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان پانچواں مباحثہ بدھ کے دن اٹلانٹا، جارجیا میں منعقد ہو رہا ہے. صدارتی انتخاب میں نامزدگی کے لیے 10 ڈیموکریٹک امیدوار مباحثے میں شریک ہیں، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے واشنگٹن میں مواخذے کا ڈرامہ بیشتر چھایا ہوا ہے. اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے.
اٹلانٹا کے مباحثے میں ووٹروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے 10 ڈیموکریٹس کے درمیان یہ ایک اور مارکہ ہوگا. خیال ہے کہ دو بڑے امیدوار یعنی سابق نائب صدر جو بائیڈن اور میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن کو مرکزی توجہ حاصل ہوگی. اس وقت ایک اور امیدوار جو اضافی توجہ حاصل کر رہے ہیں وہ انڈیانا ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹیجج ہیں. رایاما کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ بوٹیجج نے آیووا میں سبقت حاصل کر لی ہے. یہ وہ ریاست ہے جہاں سے فروری میں کاکس اور پرائمری ووٹنگ کا آغاز ہوگا. پیٹ بوٹیجج کہتے ہیں، جتنے زیادہ ووٹرز میرا پیغام سنیں گے اتنے ہی زیادہ وہ ہماری حمایت میں آگے آئیں گے اور ہم اپنی مہم کو مضبوط بنا سکیں گے. جو بائیڈن کو رایاما کے قومی جائزے میں سبقت حاصل ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگلے سال صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں.
Let me say this. Whomever among us ends up being the nominee for the Democratic Party, the next president is going to inherit two things.
ہم میں سے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی جسے بھی ملے، اگلے صدر کو یقینی طور پر دو چیزیں میراث میں ملیں گی، ایک تو منقسم قوم اور ایک ایسی دنیا جو انتشار کا شکار ہے. ایلزبتھ وارن بھی ڈیموکریٹک امیدواروں میں اولین لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن کچھ عرصے سے صحت کی دیکھ بھال کے سرکاری پلان کے اپنے وسیع پروگرام کے حوالے سے انہیں دفاعی رویہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہتی ہیں،
Come caucus for me and come fight alongside me because this is our time to dream big.
کاکس میں میرا ساتھ دیں اور آئیں، میرے ساتھ مل کر مقابلہ کریں، اس لیے کہ بڑا خواب دیکھنے کے لیے یہ ہمارا وقت ہے، یعنی سخت مقابلہ کرنا اور فتح سے ہمکنار ہونا. تجزیہ کار لیری سباتو کا کہنا ہے کہ مزید امیدواروں کے میدان میں آنے سے موجودہ امیدواروں کے بارے میں سوالات جنم لیتے ہیں.
It's obvious many democratic leaders are very worried about the top echelon.
یہ بات ظاہر ہے کہ بہت سے ڈیموکریٹک رہنما ڈیموکریٹک امیدواروں میں سر فہرست پوزیشن رکھنے والوں کے بارے میں بہت پریشانی کا شکار ہیں. ہر ایک امیدوار کے اپنے مسائل ہیں، بعض بہت زیادہ بوڑھے ہیں، بعض بہت کم عمر ہیں، بعض ضرورت سے زیادہ تجربے کے حامل ہیں اور کچھ کا تجربہ کم ہے، اور پھر ان میں سے بعض انتہائی بائیں بازو یا انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں. یہ الفاظ سے تجزیہ کار لیری سباتو کے. اٹلانٹا کے ڈیموکریٹک مباحثے میں جو بائیڈن اور ایلزبتھ وارن کے علاوہ 8 دوسرے امیدوار بھی ہوں گے، جن میں سینیٹر برنی سینڈرز، سینیٹر کمالا ہیرس اور سینیٹر کوری بوکر شامل ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
پاکستان میں نفرت انگیز بیانات اور اشتعال انگیزی کے خلاف قوانین موجود ہیں، پھر بھی مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اقلیتیں کیا سوچ رہی ہیں جو ایسے رویوں کو جنم دیتی ہیں؟ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آئیے ملتے ہیں کراچی کی کلپنا دیوی سے۔ یہ ایک پاکستانی ہندو وکیل ہیں جو مشتعل ہجوم کا نشانہ بننے سے بال بال بچی ہیں۔ محمد ثاقب کی رپورٹ۔
بابا اور میں بہت روئے تھے اس دن، اور بابا مجھے بولنے لگے کہ کلپنا یہاں سے نکل جاؤ، مجھے پتہ نہیں کیسے یہاں پر برداشت کیا جا رہا ہے، تم نکل جاؤ۔ تو میں نے بابا کو یہی کہا کہ بابا آپ مجھے کہہ رہے ہو، وہ بھی مجھے۔
کلپنا دیوی جو پیشے کے لحاظ سے تو سرکاری وکیل ہے، لیکن سماجی طور پر بھی ایک فعال کارکن۔ مارچ 2014 میں جب لاڑکانہ کے دھرمشالہ مندر پر حملہ کیا گیا تو انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی۔
1500 کے قریب لوگ تھے اور انہوں نے جو ہے دھرمشالہ پہ اٹیک کیا، وہ چلی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا شیوالہ ہے، مندر ہے، اس میں وہ لوگ آئے، وہ شیوالے کی مورتیاں تھیں، اس کو ڈیمیج کیا گیا۔ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، میرے گھر پہ جب وہ موب آیا تو میرا گھر جو ہے فرسٹ فلور میں دیکھ رہی تھی، تو وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں ماچس تھے، کیروسن تھی، پیٹرول تھا، اس کو جلاؤ، یہ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی۔
کلپنا کے مطابق انہیں اس واقعے کا دکھ زندگی بھر رہے گا، جب انہیں لمحوں میں اپنی ہی دھرتی سے بیگانہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا مطلب پینفل ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کال مجھے بلایا نا کہ یہ ہندو ہے، یہ وایانی ہے، مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میرا حق بھی تو میرے ملک پہ اتنا ہی ہے، اور میں کہیں باہر سے تو آئی نہیں ہوں، میں تو نسلوں سے، جنموں سے وہاں پر ہوں، تو یہ ایک لمحے میں محرم سے مجرم جیسے بن جاتا ہے بندہ، ایک نقطے کی اس سے ہم مجرم بن گئے۔
معاشرے میں برداشت، رواداری اور اختلاف رائے کے احترام جیسے اقدار کے فروغ کے لیے جہاں قوانین اور اسکولوں کے نصاب میں تبدیلیوں کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، وہیں ماہرین تفریق کو جنم دینے والے حالات بدلنے کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں۔
بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں محرومیاں تو ہیں، مایوسیاں تو ہیں، لوگ مختلف طرح کی مصائب اور آلام کا شکار تو ہیں، تو یہ کیفیات اور احوال انسان کو ایک رد عمل پر اکساتے ہیں، اس کو کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔
پاکستان میں نفرت پر مبنی بیانات اور دیگر جرائم کے خلاف قوانین تو موجود ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا سب پر یکساں اطلاق ضروری ہے تاکہ معاشرے کا کوئی حلقہ کسی دوسرے کو نشانہ بنانے سے پہلے انجام کی سوچے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ بچے گھروں سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے دوست فاؤنڈیشن کے مطابق صرف پشاور میں 12,000 بچے سڑکوں پر جی رہے ہیں۔ جمنکور نامی ادارہ ایسے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے اور ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔
یہ ہے اسٹریٹ چلڈرن یا سڑکوں پر رہنے والوں کے لیے بنایا گیا ادارہ زمنکور، یعنی ہمارا گھر۔
مجھے چاچو نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، یہ یتیموں کا مدرسہ ہے، ادھر آپ بہت اچھے بن جاؤ گے، پھر ماں باپ کا نام روشن کرو گے، تو میں اس لیے آیا۔
2015 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ بے گھر بچوں کو تعلیم، رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت یہاں 300 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ مزید 700 کی گنجائش موجود ہے۔
یہ کمپیوٹر لیب ہے، اس میں ہمیں کمپیوٹر سکھاتا ہے، اور وہاں پر لینگویج لیب ہے، وہاں پر ہم لینگویج سیکھتے ہیں، انگلش۔
بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی دوست فاؤنڈیشن کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2/3 سے جاری دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسٹریٹ چلڈرن کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے۔
جن ایریاز میں آپریشنز ہو چکا ہے، جہاں دہشت گردی یا سیکیورٹی کے مسائل تھے، اور بہت سارے مطلب والدین وفات پا چکے ہیں، یا مطلب ایسے بچے ہیں جو مسنگ، جن کے پیرنٹس ہیں، کچھ مطلب یہ کہ ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو مختلف وہ خیبر پختونخوا کے مختلف وہ ڈسٹرکس میں ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے اداروں کو قائم کریں۔
یہاں 5 سے 12 سال تک کی عمر کے بچے موجود ہیں، ان میں کئی نشے کے عادی ہیں یا جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کا یہاں نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے۔
پہلے کے چند دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ ان کے جو پرابلمس ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ایز یو نو کہ یہ اسٹریٹ چلڈرنس ہیں اور یہ اسٹریٹ سے آئے ہیں، سو ان کو اس قابل بنانا کہ انہوں نے جو ہے وہ کلاس روم کیسے اٹینڈ کرنا ہے اور کلاس روم کا ایٹموسفیئر کیسا ہوتا ہے، وہ سب ہم ان کو بتاتے ہیں۔
یہاں حال ہی میں امریکی این جی او اسپارک آف ہوپ کے تعاون سے آئی ٹی لیب اور انگلش لینگویج سینٹر کی بنیاد رکھی گئی۔
یہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن کو میں انگلش پڑھانا سکھا رہی ہوں، لیکن اٹ ہیز ٹو بی لائک وی وانٹ دیم ٹو لرن انگلش، لیکن بہت ہی فرینڈلی ماحول میں، اینڈ دے ہیو ٹو بی ان ٹچ وتھ ٹیکنالوجی، اسی لیے یہ لیب انٹروڈیوس کروایا ہے۔
زمنکور کی چھت تلے رہنے والے بچے ایک بہتر مستقبل کی امید کر سکتے ہیں، مگر اس کی دیواروں سے باہر خیبر پختونخوا میں چھت، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہزاروں بچے اب بھی توجہ کے منتظر ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان کا آرٹ کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں رفیع پیر تھیٹر پتلی تماشے کے ذریعے بچوں کو سالہ سال سے احترام اور محبت کا درس دے رہا ہے۔ پردے کے پیچھے چلتے ہیں لاہور سے سمن خان کے ساتھ۔
جانا جن پتہ نہیں کیسا ہو اور تمہارے ساتھ کیا کرے۔
لاہور میں قائم رفیع پیر تھیٹر پاکستان بھر کے بچوں میں پتلی تماشا کے کھیل کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی بیشتر کہانیاں کھیل ہی کھیل میں دیکھنے والوں کو کوئی سبق سکھا جاتی ہیں۔ خاص کر بچوں کے لیے تیار کی گئی کہانیوں میں اخلاقیات اور برداشت کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ ان میں مختلف رنگ و نسل کی پتلیوں کے ذریعے انہیں دوسرے لسانی اور مذہبی گروہوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت کا شعور دیا جاتا ہے۔
آج کل ویسے بھی مجھے تھوڑا سا زکام لگا ہوا ہے۔
ہم بچوں کے ساتھ سٹیج پہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ٹالرنس کی، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں غصے کی، تو وہ چھپ کر کے سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ٹیچر میں بھی غصہ دیکھا ہے اور انہوں نے اپنے پیرنٹس میں بھی غصہ دیکھا ہے۔ کئی بچوں نے اپنے پیرنٹس کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم وہ بھی دکھاتے ہیں، اس کا سدے باب بھی کرتے ہیں۔
گیلپ کی عالمی جذبات 2019 کے سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے جہاں لوگوں میں غصہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ جہاں معاشی ناآسودگی، سماجی ناانصافی اور عدم تحفظ پر مبنی حالات اس غصے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہیں اس کی ایک بڑی وجہ معاشرتی عدم برداشت کے رویے بھی ہیں۔ اس صورتحال میں بہتری لانے کی ضرورت رفیع پیر تھیٹر نے بہت پہلے محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔
ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے، ایک پازیٹیو کیریکٹر ہے، اور پازیٹیو کیریکٹر جو ہوتا ہے اس میں تمام تر خوبیاں ڈالی جاتی تھیں، تو اس کے اندر ٹالرنس بھی شامل ہوتی تھی۔ تو نانیوں دادیوں کا جب سسٹم ختم ہوا آہستہ آہستہ، اور زیادہ تر بچے ٹی وی پہ چلے گئے، تو ان کو تو فوراً اسٹوریز یا فوراً چیزیں ملی۔ صبح سے شام تک آپ ٹی وی آن کریں، نہ بچوں کے لیے کوئی شو ہے، نہ نوجوانوں کے لیے کوئی شو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک رسہ کشی اور آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے سیاست دانوں کا، تو ٹالرنس کہاں رہے گی؟
رفیع پیر تھیٹر کے تخلیق کاروں کی رائے میں مصوری، اداکاری اور موسیقی جیسے آرٹ کے مختلف شعبوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تخیلاتی دنیا وسیع ہونے پر آپ قدرت سے جا ملتے ہیں، اور تب معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں سے حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے۔
ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی کلاسیکل سننا چاہتا ہے، کوئی قوالی سننا چاہتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے۔ آئی تھنک چلڈرن نیڈ دیٹ، کیونکہ ہم ایک اسٹیٹک ورلڈ میں اس وقت وتھ آل دا بیسٹ تھنگز ان دا ورلڈ، بٹ آل دا ڈیجیٹل ورلڈ اس نے ڈسٹینس کریٹ کر دیا۔
سالانہ 20,000 سے زائد بچے رفیع پیر تھیٹر کا مفت دورہ کرتے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بنے پتلی گھر میں پاکستان، چین، افریقہ سمیت دنیا کے 35 ممالک کی ثقافت، رنگ و نسل کو بیان کرتی پتلیاں ڈسپلے کی گئی ہیں، تاکہ بچوں میں ایک دوسرے کو اپنانے کی عادت پیدا ہو۔ صحت مندانہ تفریح فراہم کر کے معاشرے کو بہتر انداز میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ رفیع پیر تھیٹر آئندہ منصوبوں میں اپنے کردار اور کہانیاں مدرسے کے بچوں تک لے کر جانے کا خواہاں ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज़ शो का वक्त अब ख़त्म होता है। इसकी एडिटर थीं शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर चांग। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे। खालिद हमीद उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता है और अब प्रोग्राम पेश है जहां रंग। Thank you.